بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد. استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. سے پہلے کل والے اس میں جنت اور دوزخ کا ایک مباحثہ بیان ہوا تھا، دونوں اپنے پر فخر کریں گی کہ جنت کہے گی میرے اندر ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اس لیے میں افضل ہوں. افضل کون ہے، مبذول کون ہے اس لیے. دوزخ کہے گی کہ میرے اندر بڑے بڑے جابر، جبار، متکبر لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دونوں کے درمیان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جنت کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ تو میری رحمت کا مظہر ہے، تو میری رحمت کا مظہر ہے. اور جہنم کو مخاطب کر کے کہیں گے تو میرے غضب کا مظہر ہے، اور میں دونوں کو بھر دوں گا. جنت بھی بھرے گی اور دوزخ بھی بھر جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے،
آمین.
اہل جنت میں بنائے،
آمین.
دوزخ سے ہم سب کی اللہ حفاظت کرے،
آمین.
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ بات کیسے کرے گی، سمجھ میں نہیں آتا دنیا میں. لیکن ذرا سا غور کریں تو بہت بات آسان ہے، تو مشکل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے درمیان یہ ایک مباحثہ اور مناظرہ بیان فرمایا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے حقیقی معنی مراد ہوں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان واقعی یہ مکالمہ ہوا ہوں، کیونکہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ہر چیز اللہ کی مخلوق، خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی ساری چیزیں دنیا کی، آخرت کی، بڑی چھوٹی، سب کے سب مخلوق ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کہ ان دونوں کو زبان عطا فرمائے، ان کو بولنے کی صلاحیت دے، ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایسی چیز کیسے بول دے گی جس کے پاس زبان نہیں ہے. جنت تو ایک علاقہ زمین اور باغات کا نام ہے، دوزخ آگ کا نام ہے، وہ کیسے بولیں گی؟ تو یہ دیکھیے کہ انسان کیسے بولتا ہے، دیکھیے کہ انسان کیسے بولتا ہے. انسان کے پاس بولنے کی قدرت کہاں سے آ گئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تب انسان بولنے لگا. اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو انسان کے پاس بولنے کی طاقت کہاں سے آتی؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، وہ کہاں بولتے ہیں؟ اگر یہ طاقت اللہ تعالیٰ کسی پتھر کو دے دے تو وہ بول پڑے گا، کسی درخت کو دے دے تو وہ بول پڑے گا، کسی زمین کو دے تو وہ بول پڑے گی. اس طرح کے واقعات دنیا میں ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے جانور نے بات کی ہے، پتھر نے سلام کیا ہے، سارے واقعات حدیث کی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. اللہ کی قدرت ہے, جس کو چاہے بلوا دے. قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء, قیامت کے دن رحمك الله, جب قیامت کے دن زبان بند کر دی جائے گی اور انسان کے اعضاء بولنے لگیں گے, ہاتھ اور پیر بات کریں گے, تو مخاطب کر کے انسان کہے گا کہ تیرے ہی لیے ہم نے یہ سب کیا ہے اور ہمارے خلاف تمہیں گواہی دے رہی ہے. مجبور ہیں, ران پیر ہاتھ کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کی طاقت اس نے بلوایا, دنیا کے اندر اللہ نے بولنے کی طاقت زبان کو دی, وہ بہت بات کر رہی ہے. اب وہ طاقت اللہ تعالیٰ اس وقت موقف کر دیں گے, روک دیں گے, اور ہاتھ سے کہیں گے, قید سے کہیں گے. اللہ کا حکم ہے, اس کی مشیت ہے, بس ہاتھ بات کرے گا, بتائے گا دو رات کیا ہم نے اس میں کیا 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 ہے. ران بات کرے گی, ران کہے گی کہ مجھ سے اس شخص نے کیا کرایا ہے. پیر بات کرے گا, یوم تشہد علیہم ارجلہم وایدیہم, یوم تشہد علیہم والسنتہم بما کانوا یکسبون. زبان تو بات کرتی ہے دنیا کے اندر, لیکن وہاں یہ پیر اور ہاتھ بھی بات کریں گے, اور جو کچھ ان سے کرایا ہے آدمی نے وہ سب کو بتا دیں گے. قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیں گے؟ حضاکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقدہ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں نئی تعلیم کے دلدارہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. اشکالات, جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو دل کے اندر ہر طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور جب ایمان دل کے اندر جاگوزی ہوتا ہے تو جو کچھ آپ نے فرمایا ہے, جو کچھ قرآن کے اندر بتا دیا گیا ہے, سمعنا واتانا بس آدمی مان لیتا ہے. ایک مطلب ایمان آنے کے بعد پھر کوئی چیز یعنی جو آپ نے بتا دیا وہ پتھر کی لکیر ہے, 100% صحیح ہے, 100%. ہاں, اس میں 1% کی کمی نہیں ہوتی, مکمل ایمان جب ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے شکوک شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں. آج اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیے, دین کی کوئی بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگوں کے واقعات, کرامات جو ہوئے ہیں, واقعات ہوئے ہیں, ہاں, ان واقعات کا انکار کر دے, صاف انکار کر دیتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کرامات الاولیاء حق کہا گیا ہے, جب معجزات پیغمبروں کے معجزات جب بالکل برحق ہیں, تو پھر کرامات بھی برحق ہیں. پیغمبر بھی کرنے والے نہیں ہیں, کرنے والے جب کس کی؟ اللہ کی ہے. پیغمبروں کے اوپر وہ بات اللہ تعالیٰ ظاہر ان کے ذریعے سے ظاہر کر دیتے ہیں, اس کو معجزہ کہہ دیا. وہی چیز اللہ اپنی قدرت سے, اللہ اپنے کسی نیک اور صالح بندے کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جس کو عام لوگ نہیں کر سکتے ہوں, تو اللہ کی قدرت کا انکار ہو گیا اس کو نہیں ماننے سے. بڑی سے بڑی چیز ممکن ہے, بڑی سے بڑی چیز ممکن ہے, لیکن وہ فعل انسان کا نہیں. انسان کا ہے تو ہم کہیں گے کہاں نہیں, انسان نہیں کر سکتا, ہم آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے ہاتھ سے جو کوئی چیز ظاہر کرا دے تو اللہ تعالیٰ کر سکتا, اللہ کو قدرت ہے. یہی قدرت والی بات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاں, تو وہی یہ نئی تعلیم کے دلدارا ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کسی حدیث یا آیت پر شبہ پیش کیا کہ حضرت قرآن شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان کے اعضاء بولیں گے, قرآن کریم میں کہ اعضاء گواہی دیں گے, ہاتھ گواہی دے گا مجھ سے یہ گناہ کیا گیا تھا, ٹانگ بول پڑے گی کہ میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا. انسان نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ ہاتھ بول پڑے گا, ٹانگ بول پڑے گی, یہ کیسے بول پڑے گی؟ صبح, اور صبح تو کس کے سامنے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جیل القدر عالم اپنے وقت کے, اور اپنے وقت کے شیخ. حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گویائی دے دیں. گویائی کہ میں نے بولنے کی طاقت, بات کرنے کی صلاحیت, بولنے کی ہاں. ان صاحب نے کہا کہ ایسا کبھی ہوا بھی ہے؟ دعویٰ ایسے لوگوں کا اپنے علم کا ہوتا ہے, لیکن مطالعہ بالکل ناقص. مطلب اس طرح بھی کبھی ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم دلیل پوچھ رہے تھے, ہاں, یا نظیر پوچھ رہے, ایک منطق کی اس طرح. دلیل تو اتنی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, جس کو چاہے گویائی عطا فرما دیں, اور ہر چیز کی نظیر ہونا کوئی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ جب ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے. دوسرا سوال کہ اس طرح کبھی ہوا ہے, کوئی مثال دنیا کے اندر موجود ہے؟ یہ وہ الگ سوال ہے, یہ الگ سوال ہوا, دو سوال الگ ہیں. آدمی دلیل مانگتا ہے کسی کے پاس, کیا دلیل ہے؟ دلیل تو موجود ہے, اللہ قادر ہے چیز کے اوپر. جب اللہ قادر ہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، لیکن اللہ نے اس طرح کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نظیر اس کو کہتے ہیں، کوئی مثال، ہاں کہ اس کے نہ کوئی مثال بھی ہے. اور صاحب وہ صاحب کہنے لگے کہ ویسے اطمینان کے لیے کوئی نظیر بتا دیں. حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتائے یہ زبان کیسے بولتی ہے، کیونکہ اس نے پوچھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولے گا. ہاتھ بغیر زبان کے، اب ہاتھ بات نہیں کرتا ہے، زبان بات کرتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے، زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے. حضرت نے اس کو سوال کیا، ہاتھ بات کرے گا، اس کے پاس زبان نہیں ہے تو کیسے بات کرے گا؟ اس کا اشکال تھا، اس کا شبہ تھا. حضرت نے اس کے اوپر ایک اور سوال دیکھا، زبان بات کرے گی، زبان تو بات کر سب دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس کے پاس زبان بغیر زبان کے کیسے بات کرے گی؟ زبان بھی ایک عضو ہے، ہاتھ بھی ایک عضو ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ زبان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت ہی بات کر رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. وہی قدرت اللہ تعالیٰ ہاتھ میں ظاہر کر سکتے ہیں، پیر میں ظاہر کر سکتے ہیں، راہ میں ظاہر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں، اللہ کو زبان بات کرانے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ کو بات کرانے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں. کسی سے بھی بات کرا دے، جانور سے بات کرا دے، ہاتھ سے بات کرا دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنا ذہن دیا ہے، اتنا دماغ دیا ہے کہ انسان اپنے عقل سے مادی چیزوں کو جو ہے اپنی محنت اس کے اوپر کر کے اس سے بات کراتا ہے. اے ٹیپ ریکارڈر کیا ہے؟ آج کی اجازت اگر ہم سامنے رکھے تو بات بالکل کھل جاتی ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا. ٹیپ ریکارڈر ہم سامنے رکھتے ہیں، ہماری ساری باتیں وہ ٹیپ کرتا ہے، بعد میں آن کرنے سے وہ ساری باتیں مین وان ایز اٹ از جو ہے جیسے ہے ویسے ایک لفظ کی کمی اور زیادتی کے بغیر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. حالانکہ جمادات ہے، معمولی ایک دھات ہے، دھات کیسے بولی اس کے اوپر آدمی غور نہیں کرتا ہے. تو حضرت نے کیا سوال کیا؟ جب زبان بات کرتی ہے، ٹھیک ہے، زبان کے لیے زبان کہاں ہے؟ زبان بغیر زبان کے کیسے بات کرتی ہے؟ پھر وہ بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، اس کے اندر گویا کی قوت یعنی بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. یہی جواب ہے، زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ نے بولنے کے لگاؤ بول رہی ہے، بات کر رہی ہے. یہی اسی طرح کی زبان جانور میں بھی ہے، وہ کیوں نہیں بولتی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں بولنے کا، حیوان غیر ناطق ہے، انسان حیوان ناطق بولنے والا. تو جو اللہ تعالیٰ اس گوشت کے اس لوتڑے کو زبان عطا فرما سکتا ہے، وہ ہاتھ کو بھی عطا کر سکتا ہے، اس لیے اس میں تعجب کی کیا بات ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے درمیان جو یہ مکالمہ فرمایا، اس کے بالکل ٹھیک ٹھیک حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی واقعتا جنت بات کر سکتی ہے، ہمارا ایمان اس کے اوپر، جہنم بات کر سکتی ہے اور کرے گی. جہنم کی آنکھ ہے، جہنم کی گردن ہے، جہنم کا منہ ہے، میدان حشر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں واضح فرما دی ہیں. ہاں میدان حشر کے اندر سارے خلائق موجود ہوں گے، تو جہنم جو ہے وہ دھاڑے مارتی ہوئی جو ہے آواز جب نکالے گی تو لوگوں کے اوسان خطا ہوں گے. ہزاروں میل دور ہے لیکن جہنم نظر آ رہی ہے، جہنم سے یہ گردن نکلے گی انوک، اور اپنے مقصود جن کو جو ہے چننا ہے، ان کو لینا ہے، سب سے پہلے وہ اس کو چن چن کے ایک ایک کو جو ہے اٹھا کر اپنے اندر ڈال دے گی. جب کیسے دیکھے گی؟ آنکھیں ہیں جب دیکھ رہی ہے نا، گردن ہے اس لیے گردن نکالے گی اور اس کو اپنے اندر لے لے گی، لقمہ بنا لے گی، جہنم اپنے اندر ڈال دے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل واقعتاً ہیں، حقیقتاً ہیں، اس کی تعبیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جنت بھی بات کرے گی، جہنم بھی بات کرے گی. جنت اور دوزخ کا اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت ہے، ان کے درمیان مکالمہ ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تمثیل ہو، یعنی ممکن ہے، یعنی ایک مثال کو سمجھانے کے لیے اس طرح بتا دیا کہ جہنم بات کرے گی اور دوزخ اور جنت بات کرے گی. جہنم اور متکبرین، جہنم متکبرین سے بھری جائے گی. بہرحال جہنم جبار اور متکبر لوگوں سے بھری ہوگی، جو لوگوں پر اپنی بڑائی جتاتے ہیں، تکبر کا معاملہ کرتے ہیں. بات وہی صفات کی چل رہی تھی، اپنے اندر کچھ لوگ جہنمی ہیں، کچھ لوگ جنتی ہیں. تو نام کسی کا نہیں، کسی کا نام لے کر ہم جنتی نہیں کہہ سکتے، کسی کا نام لے کر جہنمی نہیں کہہ سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنتی بتا دیا وہ جنتی ہے، اور جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا بتا دیا وہ جہنم ہی ہے، کفر پر جس کا جو مرا وہ جہنم ہی ہے، لیکن جو زندہ ہیں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے. معاملہ صفات کا ہے، صفات جنت والوں کی صفات کسی کے اندر نظر آئے ہیں تو وہ جنتی ہے، جہنم والوں کی صفات کسی کے اندر ہوں تو وہ جہنم ہی ہے. اب ہم کو اپنی امکان بھر کوشش کرنا چاہیے، ساری تمام کوششیں صرف کر دینا چاہیے کہ اپنے اندر اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، دیکھتے رہیں کہ خدا نخواستہ جو اہل جہنم کی صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ کہیں میرے اندر تو نہیں ہیں. اگر ہیں تو آج ابھی زندگی باقی ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، ہم اس کو اندر سے نکال سکتے ہیں، مجاہدہ محنت کوشش کر کے وہ صفت دور کر سکتے ہیں. تو اس صفت کے تقاضے پر عمل نہ کریں بس کافی ہے. اسی طرح جنت والوں کی صفت ہمارے اندر نہیں ہے، ان صفات کو جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. انسان دنیا کے اندر مقرر ہے، انسان کوشش کرے گا، ارادہ کرے گا، اللہ کی توفیق حاصل کر، اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی اور صفت پیدا ہوگی اور بری صفتیں دور ہو جائیں گی. اسی کے لیے بزرگوں کے یہاں اللہ والوں کے پاس ان کی خدمت میں جایا جاتا ہے. اللہ والوں کے یہاں خالی ایسے ہی نہ جاتے، اپنے قلب کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں اور ایک مدت دراز تک ان کی صحبت میں بیٹھ کر اور مجاہدہ کر کے جو ہے پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بری صفتوں کا امالہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اس کے تقاضے پر عمل جو ہے انسان جو ہے نہیں کرتا. صفات رہتی ہیں لیکن تقاضے پر عمل نہیں کیا بس ہو گیا، اس کی اصلاح ہو گئی. تو اصلاح کی فکر مرتے دم تک اپنی رکھنا چاہیے، مرتے دم تک. یعنی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو جائے وہ اصلاح سے مستغنی نہیں. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو اتنا ہی محتاج اصلاح ہی سمجھتا ہے. اصلاح کی نیت سے دینی کام کرنے چلتے رہنا چاہیے، اصلاح کی نیت سے اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھ کر جو ہے جیسے وہ بتاتے ہیں کرتے چلے جانا چاہیے. مرنے تک یعنی آخری دم تک آدمی کو بے فکر نہیں رہنا چاہیے کہ اب ہماری اصلاح ہو گئی، اب ہم دوسروں کی اصلاح کے لائق ہیں، اب ہماری اصلاح کون کیا کرے گا. یہ خیال آتے ہی جو ہے سب سے زیادہ اصلاح کے قابل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ آتا کرنا. ہاں تو لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اپنی بڑائی دوسروں کے اوپر ظاہر کرنا، یہ اہل جہنم کی صفتیں ہیں. اپنی شیخی بگاتے رہنا، ایسے لوگوں سے جہنم بھر دی جائے گی اور جنت مساکین اور ضعفا سے بھری ہوگی. مسکین کمزور لوگ، جنت ضعفا اور مساکین سے بھری ہوگی، جو بظاہر دیکھنے میں کمزور معلوم ہوں، جو متواضع اور مسکین تباہ ہوں، جو دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، توازو کے ساتھ پیش آئیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، ایسے لوگوں سے جنت بھری ہوگی. تو ہمارا کیا کمال، ہم اپنی عبادت کے اوپر جو ہے نازا ہوں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں اتنا ذکر کرتا ہوں، میں اتنی مرتبہ جماعت میں جاتا ہوں، میں نے سال لگایا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میرا مدرسہ چل رہا ہے، اور میں فلاں ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہیں کہ اللہ کام لے رہا ہے. یہ فخر کرنے کی بات نہیں، شیخیاں ظاہر کرنے کی بات نہیں. تواضع جتنی پیدا ہوگی تو اتنی علامت ہے جنت میں جانے کی. تکبر اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے. جہنم اللہ تعالیٰ نے متکبرین سے بھر دی، اس واسطے کہ متکبر وہ شخص ہے جو دوسروں پر اپنی بڑائی دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو عظیم سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، وہ متکبر ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر اور بڑائی ایک لمحے کے لیے بھی پسند ہے، ایک لمحے کے لیے. ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبریا اور ردائی، الکبریا اور ردائی، فمن نازعنی فیہ قذفتہ فی النار، رواہ ابو داؤد. بڑائی تو در حقیقت میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان، بڑائی اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے، میری صفت ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اور جو سب مجھ سے اس چادر میں جھگڑا کرے گا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ کی چادر چھیننا چاہے گا، اپنے پر ڈالنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو جہنم رسید کر دے گا. بڑائی تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے، حقیقت میں یہ تکبر جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے، یہ تکبر جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس گناہ سے بچائے. یہ اتنا عامل، یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ اس کو ام الامراض کہنا چاہیے، ام الامراض، امراض کی جڑ. گناہوں کی جڑ. اس میں ایک تکبر سے نہ جانے کتنے گناہ نکلتے ہیں. ایک مرتبہ جب انسان کے دل میں تکبر آ گیا اور اپنی بڑائی کا خیال آ گیا تو اس کے بعد وہ انسان کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ کفر کی بھی جڑ یہی, کفر کی جڑ بھی یہی تکبر ہے. ابلیس جو جنت کے اندر تھا اور ہزاروں لاکھوں سال سے عبادت کر رہا تھا, ہزاروں لاکھوں سال سے گیا شیطان مارا ایک تکبر کے نہ کرنے سے, گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا, لاکھوں برس. تو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر تکبر آیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے لیے جب کہا گیا تو اس کے دل میں کیا بات آئی, میں آگ سے بنایا گیا ہوں, یہ مٹی سے. اس کے سامنے ہی ساری باتیں دیکھ رہا تھا ابلیس, اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. مٹی ساری دنیا سے زمین سے لے لی گئی, اس کا پتلا بنایا گیا, یہ نیچے رہنے والی زمین کی حقیر چیز ہے. اور اس کے بعد اس کو ایک شکل دے دی گئی, ایک مخلوق بنا دی گئی, اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے. آگ جو چمکتی ہے اور جو ہے اس کے اندر روشنی ہے وہ تو اوپر اٹھتی ہے, اس لیے آگ بڑی ہے, آگ افضل ہے, اور اس سے جو بنایا گیا ہے وہ افضل ہے. اور مٹی حقیر چیز ہے, معمولی چیز ہے, اس سے جو بنایا گیا ہے وہ معمولی ہے, حقیر ہے. ایک بڑا آدمی بڑا ایک چھوٹے کے سامنے کیسے سجدہ کرے, ایک افضل موجود کے سامنے کیسے جھکے. یہ فلسفہ اس کے ذہن میں آ گیا, اپنی بڑائی کا فلسفہ آ گیا. اور اس فلسفے سے کیا ہوا, اس کے دل کے اندر اللہ کے نہ حکم کو نہ ماننے کی بات آئی, سجدہ نہیں کیا. اللہ کا حکم نہ ماننا یہ کفر ہے, حکم نہ ماننا کفر ہے. تو اس کی بنیاد کون سی ہوئی, تکبر ہوا. تو کفر کی بنیاد بھی تکبر ہی ہے. تو جو پہلے سے جنت کے اندر رہ رہا تھا, تکبر کی وجہ سے نکال باہر کر دیا گیا. اب وہ جنت میں سے باہر ہے, دنیا میں ہے, اب وہ اپنی صفت کے ساتھ جنت میں کیسے جائے گا. جنت میں جانا ہے تو یہ تکبر کی صفت کو یہاں چھوڑ کے جانا ہے. عربی زبان کی ایک بڑی عجیب اور حکیمانہ مسئلہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ متکبر کی مثال اس شخص کی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو. متکبر کی مثال, ایک مثال, وہ بلند ہونے کی وجہ سے دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے. پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کی وجہ سے نیچے کی ساری چیز اس کو چھوٹی نظر آتی ہے, اور دوسرے اس کو اور وہ بلند ہونے کی وجہ سے دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے, دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں, اور دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں, نیچے والے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. کیوں, وہ اوپر نظر آ رہا ہے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے, نظر تو ویسے ہی آتا ہے. جتنا اونچا پہاڑ ہوگا نیچے والوں کو اتنا ہی وہ چھوٹا نظر آئے گا. حقیقت یہی, تو متکبر جب کبھی وہ دوسرے اوپر نگاہ ڈالے گا تو اس کے دل میں دوسروں کی حقارت آئے گی. اور کسی بھی مومن کے اوپر, مومن تو کجا, کافر کے اوپر بھی حقارت کی نگاہ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے. بات سمجھنے کی, مومن تو بہت بڑی بات ہے, گنہگار سے گنہگار, انتہائی گیا گزرا مسلمان جو ہے اس کے دل میں ایمان ہے, عظیم ترین اللہ کی دولت اس کے دل کے اندر ہے. وہ دولت کسی بھی وقت جو ہے پلٹا کھا سکتی ہے, یعنی اپنا رنگ بدل سکتی ہے, اس کے اندر یعنی پھول پودے لگ سکتے ہیں اور وہ رنگ لا سکتی ہے اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتا ہے. ایک معمولی سے معمولی گنہگار مسلمان, اللہ اس کو توفیق دے, اس کے ایمان کے اندر جلا آ جائے اور اپنی ساری گناہوں سے سچی توبہ کر کے ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتا ہے. اور اس کا حقیر سمجھنے والا نماز روزے کا پابند مسلمان جو ہے, اس کا حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے اور اپنی ساری عبادتیں ساری جو ہے اس سے محروم ہو سکتا ہے. اللہ بچائے, یہ نیچے آ گیا وہ اوپر آ گیا مسلمان. اور کافر آج کافر ہے, زندہ ہے تو ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ایمان لائے. ہم کیسے اس کو اس کے مقابلہ اپنے کو افضل سمجھ سکتے ہیں؟ ایمان والا ہی کافر سے ہزار درجہ لاکھوں کروڑوں درجہ افضل ہے, بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہمارا ایمان اخیر تک قائم رہے گا ایمان پر, اور ایمان پر خاتمہ ہوگا, اس کی کوئی ضمانت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے بس دعائیں, بہت ڈرتے رہنے کا معاملہ ہے. اس کے بڑے سے بڑا ولی اخیر تک ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو. ایمان پر خاتمے کے بغیر ہم مطمئن نہیں ہو سکتے اپنی ولایت اور اپنی ساری چیزیں اپنی جگہ پر. ایمان پر خاتمہ ہو گیا بس درا پار ہو گیا. ایک کیسا بھی مسلمان, ایمان پر خاتمہ ہو گیا بس ہو گیا. اس سے پہلے پہلے معاملہ خطرے کا ہے, کہہ نہیں سکتے, دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ایمانی کے پر خاتمہ ہمارا ہوگا. اور کافر ہے ہم, اس کے بعد تو جہنمی ہے, کفر پر مرنے کے بعد جہنمی ہے، لیکن کفر موت سے پہلے پہلے اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے اور مسلمان ہو جائے جنتی ہو گیا. کیسی بھی کتنی مثالیں ہیں اس کی، اس لیے کسی کافر کو بھی حقیر سمجھنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے. اور کافر کے اوپر بھی حقارت کی نگاہ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین. اب جو شخص متکبر ہوگا وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، جو شخص متکبر ہوگا دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جتنے انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا اتنے ہی گناہ کبیرہ اس کے نامہ اعمال میں بڑھتے چلے جائیں گے. ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو ایک گناہ کبیرہ ہوا. ایسے 10 آدمیوں سے ایک دن میں ملاقات ہو، نظر پڑے اور اس کو حقیر سمجھے تو 10 گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. بظاہر بھی نہیں، معاملہ سارا اس کا تعلق دل سے، اس لیے دل کی اصلاح ضروری ہے. دل کی اصلاح بہت ضروری ہے. فل جسد لمضغہ، سن لو اچھی طرح، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد جسد کلہ، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا وہی القلب. جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اگر درست رہتا ہے تو پھر پورا جسم صحیح رہتا ہے، وہ اگر بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. کیا ہے؟ قلب. سن لو، الا، کان کھول کے سن لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو، الا، خبردار خبردار خبردار. دل ہے، سارا مدار دل کے اوپر ہے. دل درست، ساری چیزیں درست، اور دماغ بھی دل کے تابع ہے. دل دماغ کے تابع نہیں ہے، دماغ دل کے تابع ہے. دل صحیح ہوگا تو دماغ بھی صحیح رہے گا، ورنہ اگر دل صحیح نہیں ہوگا اور دماغ جو ہے اس کو تباہی کے غار میں پھینک دے گا. اس لیے ساری معلومات دماغ کے اندر، دماغ ہی کی وجہ سے طرح طرح کے شبہ، طرح طرح کے اشکالات، طرح طرح کے سوالات اسی دماغ کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اور دل کرنے کے بعد آ گئے وہ مطمئن ہو گیا، اطمینان ہو گیا. اس کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محنت جو کس کے اوپر کی؟ دل کے اوپر کی. محور بنایا دل کو، اور دل بننے کے بعد سب درست ہو گئے. بڑے بڑے لوگ یعنی اپنی ساری ذہانت کے باوجود جو ہے ان کے بات سمجھ میں، پھر کوئی اشکال اور کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اطمینان ہو جاتا ہے، ورنہ پھر شبہات باقی ہی رہتے ہیں. پھر متکبر جب دوسروں سے بات کرے گا تو ایسے کرخت انداز میں بات کرے گا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے، اور کسی مسلمان کا دل توڑنا بھی گناہ ہے، کسی مسلمان کا دل توڑنا بھی گناہ ہے. فرمایا یہ جو میں نے کہا کسی کافر کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، یہ بھی گناہ ہے. اس لیے کہ کیا پتا کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کافر کو ایمان کی توفیق دے اور وہ تم سے آگے بڑھے. لہذا کافر کی حقارت نہیں ہونا چاہیے، البتہ کفر کی حقارت ہونا چاہیے. کافر الگ، کفر الگ. کفر کی حقارت، کفر کی نفرت دل کے اندر ہو، اور کافر اپنے کفر سے توبہ کرے، وہی شخص ہے، بدل گیا، کفر نکل گیا تو ہمارا بھائی ہو گیا. شخصی ذاتی کوئی دشمنی نہیں کسی سے، ذاتی دشمنی کسی سے نہیں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہم کو صفات کے ساتھ تعلق ہے، کفر سے نفرت ہے. اس لیے کافر کے ساتھ ہم وہ معاملہ کریں گے، اور ہم کو ایمان سے محبت ہے، ایمان والے ایمان کی وجہ سے ایمان والے کے ساتھ وہ معاملہ محبت کا کریں گے. لیکن یہ فرق کہ کس وقت دل میں گناہ اور کفر کی حقارت ہے، اور کس وقت آدمی کی حقارت دل میں ہے جو اس کفر اور گناہ میں مبتلا ہے. کفر کی نفرت، کافر کی نفرت، کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے اور کفر کی نفرت کے بعد پھر کافر کی نفرت ہونے لگتی ہے. ہاں، یہ فرق کیسے معلوم ہوگا؟ آدمی کو بسا اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا. یہ چیز بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، ایک دم سے معلوم نہیں ہوتا. حکیم الامت، وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.